الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مکمل دین عطا فرمایا ہے، جس میں دنیا کے بھی احکامات ہیں آخرت کے بھی احکامات ہیں. دنیا کے احکامات کو دنیا میں پورا کیا جائے تو دنیا میں کامیابی، اور آخرت کے احکامات کو دنیا میں پورا کر لیا جائے تو آخرت کی کامیابی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، الغفور اور الودود. غفور کے معنی ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، اور ودود کے معنی ہے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا. تو دراصل یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ودود، غفور اور ودود. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں ہماری خطاؤں سے، خود فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت سی خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، کثیر ہماری خطائیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یا یہ الفاظ کہ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، بعض الذی عملوا لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا. دیکھیے، بعض اعمال کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور دوسری جگہ فرمایا اکثر کو معاف کر دیتے ہیں ہم، خود بعض پر مزہ چکھاتے ہیں، اکثر کو معاف فرما دیتے ہیں. دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو بالکل مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر کو معاف فرما دیتے ہیں، بعض پر ہمیں مزہ چکھاتے ہیں بعض اعمال کا، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں. جزاک اللہ. تاکہ ہم اللہ تعالی کی طرف لوٹ جائیں. تو یہ شفقت ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ یہ تو بالکل اس طرح ہے جیسے بیٹا دوائی نہ کھا رہا ہو تو والد صاحب اس کو ایسے ہاتھ دکھا کے کہیں دوائی کھاؤ جلدی سے، تو اس کے اندر بھی، اس ہاتھ دکھانے میں بھی، تھپڑ کا انداز اختیار کرنے میں بھی شفقت ہوتی. بیٹے کی شفقت ہوتی ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں بعض اعمال پر ایک تھپڑ دکھاتے ہیں کہ بعض اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، روحانی بیماریاں، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ کے ہو جائیں. لعلہم یرجعون. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے پورا دین عطا فرمایا، مکمل دین عطا فرمایا. دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے رکھے گئے، ان احکامات کو رکھا گیا ہمارے فائدے کے لیے، ورنہ اللہ کو کیا فائدہ بھائی، اللہ کو کیا فائدہ ہے. ایک دفعہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصے کے بعد کوششیں کر کے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ وقت لگانے کے لیے، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں. اور پہنچتے ہی اطلاع آ گئی، اس وقت تار ہوتے تھے، فون بھی وغیرہ نہیں تھا، وہ تار ہوتے تھے، تو تار آ گیا کہ آپ کی اہلیہ سخت بیمار ہے. تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب اب آپ جائیے یہاں سے، یہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اب آپ اہلیہ کے پاس جائیے، ان کی دیکھ بھال کیجئے، اب ثواب وہاں ملے گا، اب دین کا تقاضا یہی ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو بہت مشکل سے، مدرسے کی مصروفیات بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں بہت مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں، اور اب آتے ہی یہ اطلاع مل گئی اور آپ جانے کا حکم فرما رہے ہیں، میرا جانے کو جی نہیں چاہ رہا. تو فرمایا نہیں، بات یہی ہے کہ اب وہاں پر آپ کو ثواب ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، یہاں سے جائیے. اور فرمایا، تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تکدر ہو رہا ہے، بہت طبیعت میں تکدر ہو رہا ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے یہاں سے جانے پر. تو فرمایا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جب ایمان، ایک مومن کا ایمان مقدر پر ہوتا ہے، مقدر میں لکھے ہوئے پر، والقدر خیری وشری من اللہ تعالی، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چاہے میرے موافق ہو چاہے میرے خلاف ہو، اللہ کی طرف سے، یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب مومن کا ایمان مقدر پر ہوتا ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر فرمایا دیکھیے، دنیا میں جتنی مصیبتیں اور جتنے حادثات اور جتنی بیماریاں اور تکلیفیں اور رنج اور الم پیش آ رہے ہیں، اس کی چار ہی صورتیں بنتی ہیں. فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ حوادث، یہ غم، پریشانیاں، یہ سب اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو احکامات دے کر کہ تم سخت سردی میں اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو، چھوڑو بستر کو جبکہ جی جا رہا ہوں، اب یہ تو اچھا خاصا مجاہدہ. اب یہ سخت حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، روزہ، یعنی آپ یہ دیکھیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، وہ چیزیں جو ہم عام دنوں میں استعمال کرتے تھے، حلال چیزیں ہیں، پانی پینا کیا ہے، حلال ہے، روٹی کھانا سالن ہے، گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، سور کا گوشت بھی نہیں ہے بھائی، وہ حلال ہے، ان حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ صبح صادق سے لے کر اور اپنی بشری حوائج یہ بھی پوری نہیں کر سکتے، بس اب بھوکے پیاسے رہو. یہ اچھا خاصا، یہ آسان حکم نہیں ہے، وہ اللہ نے آسان فرما دیا، یہ اللہ آسان فرماتے ہیں، واقعی آسان نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان گزر گیا، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا. میں نے ساتھیوں سے عرض کیا، یہ بھی بڑی محمود کیفیت ہے، ایک آدمی مرض میں، تکلیف میں رات گزار رہا ہو، نیند بھی نہیں آ رہی اس کو، اور وہ رات نہیں گزر پا رہی اس کو، اور یہی رات اگر مجنوں کے پاس لیلا آ جائے، وہی رات ہے، وہ کہے گا بڑے جلدی صبح ہو گئی، دوسرا کہے گا بھائی یہ تو گزر ہی نہیں رہی، وہ مریض کہے گا یہ تو گزر ہی نہیں رہی، مصیبت والی رات ہے، گزر ہی نہیں رہی، اور وہی اسی رات کو وہ مجنوں کہے گا یہ تو رات بڑے جلدی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب صبح ہوئی. تو ایک طرف وہ ہے، میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا، ایک سیلز مین تھے، کہ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے یہ سب سے زیادہ مصیبت کا مہینہ ہے ہمارے لیے. اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, ہم کھا پی نہیں سکتے اور بعض اوقات ہمیں فاقے کرنے پڑتے ہیں. یہ مہینہ سب سے مشکل مہینہ ہے ہمارے لیے, یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایک یہ کیفیت ہے کہ یہ مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, گزر کے نہیں دیتا, لمبا ہو جاتا ہے یہ مہینہ. اور ایک یہ کیفیت ہے جو الحمدللہ ہم لوگوں کو حاصل ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا مہینہ شروع ہوا اور اب اختتام کے قریب ہے. ایک آدھ دن شاید آج چاند نظر آ جائے تو کل عید ہو جائے, تو آپ دیکھیے پتہ ہی نہیں چلا. یہ ایک دوسری کیفیت یہ ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیفیت انتہائی محمود ہے, یہ کیفیت انتہائی محمود ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے لیلا آ جائے مجنو کے پاس, اس کے لیے رات وہی رات بڑی ہی مختصر ثابت ہو کہ بھائی بہت جلدی گزر گئی. اور یہ وہی رات ایک مریض کے لیے یا مصیبت زدہ کے لیے اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تو وہ رات لمبی معلوم ہوتی ہے اس کو. تو بس سمجھ لیجیے یہ علامت ہے محبت کی. یہ جو ہے نا پتہ نہیں چلا ہمیں رمضان کا مہینہ, یہ علامت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت کا حصہ حاصل ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا. یہ جو بعض لوگ خطبوں میں پڑھتے ہیں الوداع الوداع یا شہر رمضان, الوداع الوداع یا شہر رمضان, اے رمضان کے مہینے الوداع, خدا حافظ. یہ اول تو یہ کلمات خطبے میں کہنا پڑھنا جمعوں کے یہ سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ان کلمات کو نہیں پڑھا. سب سے بڑی بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سنت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان یہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اس پر حضرت اگر بالفرض محال حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں اور وہ یا آ کے اعلان کریں زمین پر کہ آپ لوگ جو یہ الوداع یا شہر رمضان پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مزید 5 مہینے کے روزے آپ پہ فرض فرما دیے تو سب کے منہ لٹک جائیں گے کہ نہیں ہے. یہ جو پڑھتے ہیں الوداع یا شہر رمضان اور اعلان ہو جائے بالفرض محال, آپ فرض کر لیجئے کہ 5-6 مہینے کے روزے مزید اللہ نے بہت اللہ کو رحم آیا آپ کی یہ جو پکار سن کر اور اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے روزے مزید فرض کر لیے. رمضان کے تو ہیں یہ تو آپ نے گزار لیا, اب مزید 6 مہینے کے روزے تو کیا اور تراوی بھی ہے اور اسی طرح سحری میں بھی اٹھنا ہے تو کیا حال ہوگا ہے. تو بھائی یہ جتنے لمحات یہ ایک مہینہ ملتا ہے اسی کی ہم قدر کریں, اسی کو صحیح گزار لیں, اللہ اسی پر ہمیں نواز دیں. جس حال میں ہمیں اللہ رکھیں اس حال پہ ہم راضی رہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے, اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے اور وہ ہے رضا بالقضا کا, کہ اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں, میں اس حال میں راضی ہوں. بس اللہ خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح رکھے تو ان پر رہ سدا, ان کے حصے کی بادشاہت ہے ہمارے حصے کی غلامی ہے. وہ بادشاہ کو حق حاصل ہے, آقا کو حق حاصل ہے غلام کو جس حال میں چاہے رکھے. اور ہمارا درجہ تو میرے دوستو غلام سے بھی نیچے کا ہے. غلام ہوتا ہے ایک ہے ملازم, وہ 8 گھنٹے کی ملازمت کی اس نے دفتر میں دکان میں بس ختم ملازمت اس کی, اب عرصہ ملازمت ختم ہو گیا اب اگلے دن آئے گا وہ, یہ ملازم ہے. دوسرا اس سے بھی نیچے کا درجہ وہ ہے غلام کا, کہ 24 گھنٹے وہ زر خرید غلام ہو کسی کا. اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا لیکن پہلے تو ہوتے تھے, تو وہ بالکل زر خرید غلام ہوتا تھا 24 گھنٹے اپنے آقا کی خدمت میں, 24 گھنٹے اپنے آقا کا. اور اس سے بھی آگے کا ایک مقام ہے اور وہ ہے عبدیت کا, عبدیت بندگی کا مقام. وہ یہ ہے کہ غلام اگرچہ غلام صحیح 24 گھنٹے کا غلام ہے, زر خرید غلام ہے جب تک وہ اس کو بیچ نہ دے اور کوئی اور اس کا آقا نہ بن جائے, لیکن بے شک غلام ہے لیکن وہ سجدہ تو نہیں کرتا, نہ اس کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے اپنے آقا کو, وہ رکو تو نہیں کرتا, وہ اپنے آقا کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تو نہیں ہوتا, اور نہ اس کو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن ہم تو ہمارا درجہ تو اس غلام سے بھی آگے کا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے غلام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہے, اللہ کو رکوع بھی کرنا ہے, اللہ کے لیے قیام بھی کرنا ہے, اللہ کا کلام بھی پڑھنا ہے، اللہ کے لیے روزے بھی رکھنے ہیں، ہمارا درجہ اس سے بھی آگے کا ہے. تو ایک ہے ملازم اور ایک ہے غلام اور ایک ہے عبد، عبدیت بندگی. اللہ تعالی ہمیں اس بندگی کے مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا چار صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ اللہ بندے کو حکم دیں، احکامات میں مبتلا کریں، تجھے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تجھے روزہ بھی رکھنا ہے، بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، تجھے قیام بھی کرنا ہے تراوی میں، اور اس کو کچھ بیماریاں بھی دیں، کچھ مصیبتیں بھی پیش آئیں. ان تمام سے اللہ کا مقصود 100% اللہ کو اپنا فائدہ حاصل کرنا ہو. فرمایا یہ صورت باطل ہے، اس لیے کہ اللہ کسی فائدے کے محتاج نہیں. نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ 50% اللہ کا فائدہ ہو، 50% بندے کا فائدہ ہو. فرمائے یہ صورت بھی باطل. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، یہ صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ ایک عبث کام اللہ کی طرف ہونا لازم ہے، کہ جس کا نہ کوئی فائدہ ہی نہ ہو جس کام کا، جو بالکل حکمت سے خالی ہو، ایسے کام کا اللہ کی طرف نسبت ہونا لازم ہے. نسبت ہونا لازم آئی کہ کوئی نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، تو یہ صورت بھی باطل ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ ہو. فرمایا یہی صورت تحقیق شدہ ہے، 100% ہمارا فائدہ، 100%. تو بھائی اللہ تعالی ہمیں بندگی کے مقام پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے احکامات دیے. احکامات بھی ہمارے فائدے، 100% ہمارا فائدہ، پھر ان احکامات کو پورا کرنے کی توفیق. نماز کا حکم تو دیا اللہ نے، روزے کا حکم دیا اللہ نے، تراوی کا حکم دیا، مگر یہ کس کی توفیق سے پورے ہو رہے ہیں؟ اگر توفیق نہ ہوتی تو ہم نماز نہ پڑھ پاتے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. یہ جو ہم آئے ہیں نا یہاں، بعض لوگ موتقف ہیں، بعض لوگ نماز پڑھنے آئے، بہت سے لوگوں نے روزے رکھے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کو ہم نے پہلے یاد کرنے میں ہم نے پہل کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے پہل کی ہے، اللہ کی یاد کی تجلی، اللہ نے ہمیں یاد فرمایا، اس کی تجلی یہاں ہم پر پڑی تو ہمارا جی چاہا کہ ہم نماز پڑھیں، اور ہمارا جی چاہا کہ ہم روزے رکھیں، اور ہمارا جی چاہا کہ ہم تراوی پڑھیں اور تلاوت کریں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ نے ہمیں چاہا ہے تو ہمیں اللہ کی یاد آئی، لہذا ہم اس نعمت کی قدر کر لیں کہ اوہو اللہ نے ہمیں چاہا ہے، اللہ نے ہمیں یاد فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں. بس یہی مقصود ہے. تو احکامات دیے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، احکامات کی کو پورا کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ نے دی، توفیق بھی انہوں نے دی، تب ہم نے احکامات پورے کیے، اور احکامات کو پورا کیا وہ بھی صحیح طرح نہ کیا. بتائیے، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کا کہاں حق ادا ہوتا ہے؟ اور چلیے پوری کوئی کوشش کر لے، تب بھی آدمی محدود ہے، اور اللہ کی عظمت لامحدود ہے، محدود سے لامحدود کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ہماری کوششیں، ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں کتنی بھی ہوں لیکن محدود ہیں، اور محدود لامحدود کے سامنے ظاہر ہے. لامحدود اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود، اللہ کی صفات لامحدود، اللہ کی عظمت لامحدود، اللہ کی قدرت لامحدود، محدود سے لامحدود کا حق ہو ہی نہیں سکتا ادا. تو بس سمجھ لی، تو احکامات بھی ہمارے فائدے کے لیے دیے، پھر احکامات کو پورا کرنے کی انہوں نے خود ہی توفیق دی، پھر ہم نے احکامات کو پورا کیا مگر اچھی طرح پورا نہ کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، ارے میرے بندے تو نے نماز پڑھی، تو نے تراوی پڑھی، یہ لے تیرے لیے یہ انعامات ہیں. جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں جس نے روزے رکھ لیے رمضان کے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی. تراویح الحمدللہ اکثر لوگوں کی مکمل ہو گئی, سب نے قرآن پڑھ لیا, سن لیا قرآن, تراویح پڑھ لی, اور اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن لیجئے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں, الحمدللہ ہم کوئی کفر کی حالت میں تو تراویح نہیں پڑھی اور ثواب کے لیے پڑھی, ایمانا واحتسابا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی حالت میں, ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے تراویح پڑھی, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا, کچھ عبادت کر لی, اور سبھی کر لیتے ہیں. میں عرض کروں, ہم تو سمجھتے ہیں ہماری رات شروع ہوتی ہے 12 بجے, ہم سمجھتے ہیں رات کو 12 بجے سے شروع, اللہ کے ہاں رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب کے بعد سے, اللہ تعالیٰ کے ہاں رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے. لہذا لیلۃ القدر یا تو 21 میں ہو, 23 میں ہو, 25 میں ہو, 27 میں یا 29 میں, اس ان راتوں میں ہم تراویح پڑھتے ہی ہیں. یہ تراویح لیلۃ القدر میں ہی ہوئی, یہ تراویح لیلۃ القدر میں ہوئی. کچھ کچھ اللہ اللہ کر ہی لیتے ہیں سبھی, بھائی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو ہی گیا لیلۃ القدر میں, محروم کوئی نہیں رہا. مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کے بعد کچھ تسبیحات پڑھی, کچھ کچھ اللہ سے دعا تو کی, اور پھر عشاء کی اذان نماز پڑھی, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی. یہ اگر لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر میں 40 سجدے کیے, 20 رکعتیں پڑھی, 40 سجدے کیے, تو الحمدللہ محروم تو کوئی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام کر لیا لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. ہاں جو مزید عبادت کر لے, تہجد میں بھی اٹھ جائے, رات کو کچھ جاگ لے, اللہ اللہ کر لے, یہ مزید اس کو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں جو دفتر جانے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ بھائی مغرب سے عشاء آپ 21ویں شب ہے, 23ویں ہے, 25ویں, 27ویں, 29ویں, آپ 21ویں شب میں آپ مغرب کے بعد عشاء تک آپ عبادت کر لیجئے, اور رات کو آرام سے وقت پہ جا کے سوئیے, اور کچھ جلدی اٹھ جائیے صبح کو سحری میں, اور کچھ اللہ اللہ کر لیجئے, لیجئے آپ کی لیلۃ القدر کی عبادت ہو گئی. کون کہتا ہے کہ آپ محروم رہے, اللہ کی نظر میں آپ محروم نہیں ہیں, آپ نے کچھ نہ کچھ عبادت کر لی. اسی طرح 23ویں 25ویں مغرب سے عشاء کا وقت ایسا ہوتا ہے اس میں آدمی آرام سے جاگ سکتا ہے, اور رات ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ رات شمار ہوتی ہے, لہذا آپ اس وقت عبادت کر لیجئے, کچھ تلاوت کر لیجئے, کچھ تسبیحات پڑھ لیجئے, کچھ نمازیں نوافل پڑھ لیجئے. قضا نمازیں باقی ہوں تو اس کے اوپر قضا نمازیں ضروری ہیں, پھر نوافل نہ پڑھے قضا پڑھے, بس یہ عبادت ہو گئی. تو فرمایا کہ جو قیام کر لیا جس نے, اس کے بھی پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے تراویح کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے صدقات کا موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ نے عید کی رات دی. من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, کہ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کر لے, اگر کوئی, چلیے بھائی اگر کسی کے روزے صحیح نہ گزرے ہوں, کسی نے تراویح صحیح طرح نہ پڑھی ہو, اور کوئی لیلۃ القدر کی 5 راتیں گزر گئیں, ان میں کوئی ایک رات بھی وہ عبادت نہ کر سکا ہو صحیح طرح, اور یہاں تک کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا, تو اس کے یہ تمام, اول تو یہ تمام چیزیں مغفرت کرانے والی ہیں. چلیے اگر کوئی ان کی قدر نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا کہ عیدین کی رات کی عبادت کر لو, جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, جو ہماری بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے, یہ رات ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے تفریح میں, اور نہ جانے کن کن کاموں میں یہ رات شیطان گزروا دیتا ہے, اور جاگتے ہیں لوگ, اب بتائیے جاگتے ہوئے رات گزارتے ہیں. بھائی جاگنا ہے تو پھر کچھ اللہ اللہ ہی کر لیں بھائی, لیکن وہ شیطان نے اس قدر قیمتی رات ہے یہ کہ کے بڑی زبردست فضیلت ہے. اس کو کہا گیا کہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے کہ روزے داروں کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ نے عرض بھی کیا کیا یہ بھی لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں لیلۃ القدر نہیں ہے بلکہ مزدور کو مزدوری پورا ہونے پر مزدوری دے دی جاتی ہے, اجرت دے دی جاتی ہے. تو اگر کوئی پورے مہینے کی قدر نہ کر سکا تو یہ ایک رات ہے, یہ عید الفطر کی رات. اور اسی طریقے سے کوئی اس رات کی قدر نہ کر سکا تو پھر عید کی صبح ہے. ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات, عید کی نماز پڑھنے آ جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں اس حالت میں اے عید کی نماز پڑھنے آنے والوں تم اس حالت میں لوٹو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اب بتائیے کتنے موقع ہیں, کتنے موقع ہیں؟ روزے کا موقع, پھر روزے میں بھی ہر رات میں ایک دعا دن میں ایک رات میں قبول ہوتی ہے ہر مومن کی, ہر ایمان والے کی. رمضان میں یہ موقع مل رہے ہیں. پھر زکوٰۃ کا موقع, اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں. تراویح کا موقع, اس پر مغفرت ہو رہی ہے. اور لیلۃ القدر میں مغفرت ہو رہی ہے, لیلۃ الجائزہ میں مغفرت ہو رہی ہے, عید کے دن مغفرت ہو رہی ہے. کتنے موقع اللہ دے رہے ہیں کہ چلو بھائی ایک موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو دوسرے سے نہ صحیح, تیسرے سے نہ صحیح, چوتھے سے, کہیں تو آ کر یہ اس کی مغفرت ہو ہی جائے. بہانے سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح مغفرت ہو ہی جائے. اور پھر بھی نہ ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم انف رجل ان صلح رمضان ولم یغفر له, کہ اس اور برباد ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. کہ اتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے, تراویح پر مغفرت, روزے پہ مغفرت اور لیلۃ القدر پر مغفرت, عید کی رات میں مغفرت, عید کی صبح میں مغفرت, عید کی نماز میں مغفرت, اور کیا چاہیے؟ اور پھر ایک دعا دن میں اور ایک رات میں قبول ہو رہی ہے, اس میں بھی مغفرت مانگی جا سکتی ہے, اس میں بھی اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. یہ موقع الگ ہے, تہجد کا موقع الگ ہے, پھر بھی مغفرت نہ ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بربادی ہے. تو بس بھائی یہ ایک دو دن, ایک دن ایک رات باقی ہے, مشکل سے چند لمحات سمجھ لیجئے یہ باقی ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ بس یہ اختتام ہے رمضان کا, اور اختتام کے وقت بس ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. بس یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم انکا عفوون, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس کون ہوگا اللہ کا؟ کون ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پہچاننے والا اللہ کو کون ہوگا؟ تو حضور یہ فرما رہے ہیں اللہم انکا عفوون, اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. تحب العفو, آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. فاعفو عنا, فاعفو عنی, اے آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اور عمل کے آخر میں معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ادا ہی پسند ہے اللہ کو, اس ادا پر ہی اللہ تعالی انعامات برسا دیتے ہیں. دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ صحابہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے, اللہ معاف فرما دیجئے. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ معافی مانگنا. اللہ معاف فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کی ہے, قرآن پڑھا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, اور آخر میں آ کر کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاصحاب, صبر کرنے والے نیک بندوں کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں, صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, اور آخر رات میں اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں. ان تمام صفات کے باوجود صبر کرنا, اور سچ بولنا، صدق، اور اسی طریقے سے عبادت میں لگے رہنا، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہنا، اور اللہ کے راستے میں پیسے کو خرچ کرنا، ان تمام صفات کے باوجود ایک صفت جو اللہ کو بہت پسند آئی، جس کو اللہ نے بہت آخر میں، سب سے آخر میں بیان فرمایا، وہ ہے والمستغفرین بالاصحاب، آخر رات میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، آپ کا حق جیسا ادا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، معاف فرما دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سکھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز کا آخر جب ہو جائے، نماز کا آخر کیا ہوتا ہے؟ اتحیات میں بیٹھا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھی، اس کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، پھر آدمی سلام پھیر دیتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم یہ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرو سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی ظلمت نفسی. نماز پڑھی ہے نا، لیکن کیا دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بیت اللہ میں، اور اللہ تعالیٰ سے عجیب دعا کی، الہی عبدک العاصی اتاکا. دیکھیے صحابہ، تقریباً 25 صحابہ شاعر تھے، 25 صحابہ شاعر تھے، پکے شاعر، جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت حسان ابن ثابت، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو شاعر تھے. ان کے اشعار کا مجموعہ بھی ملتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، الہی عبدک العاصی اتاکا، بیت اللہ میں آ کر اشعار پڑھ رہے ہیں، کہ اور وحی کا زمانہ تھا، وحی کے زمانے میں یہ وحی نازل نہیں ہوئی کہ ان کو روکا جائے، یہ آپ کے صحابہ اشعار کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوا جو برے اشعار ہیں، گندے اشعار ہیں، ان کا پڑھنا اور ان کا سننا یہ غلط ہے، اور جو اچھے اشعار اللہ کی محبت میں جن سے اضافہ ہو، اور اللہ کی محبت عطا ہو، اور جن کو سننے میں سے آدمی کا جذبہ نیکیوں کی طرف بڑھے، ایسے اشعار کا سننا عین عبادت ہے، سنت ہے، سنت. ایک صحابی فرماتے ہیں، میں سفر کی حالت میں تھا، کنت ردیفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا انشد، اشعار پڑھو. تو میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے، لبیب شاعر کے اشعار سنانے شروع کیے، یہاں تک کہ حتی انشدت مئات بیت، 100 اشعار سنا دیے. آپ فرماتے رہے سناؤ مزید. اس سے معلوم ہوا سفر میں اشعار سننے سے سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں اشعار سنے اور فرمایا سناؤ مزید. لہذا خشک نہیں بننا چاہیے بھائی، یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں، یہ عشق و محبت کا دربار ہے. عشق و محبت کے دربار میں خشک مزاج لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو زاہد خشک نہ بنے، زاہد خشک، ملائے خشک نہ ہموار نہ باشی. مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ملائے خشک نہ ہموار نہ باشی. دیکھو بھائی، خشک ملا مت بننا اور نہ ہموار ملا مت بننا. حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ کے اکابر میں سے تھے، بڑے مزے سے ترنم میں یہ شعر پڑھتے تھے، نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے. نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے تو تھوکے. حضرت اپنے بیانات میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ آپ کا گناہگار بندہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہے بیت اللہ میں، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، وہ اپنے گناہوں کا معترف ہے، اقرار کرتا ہے اور آپ سے دعا کرتا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَاكَ، اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ ہی تو مغفرت کرنے والے ہیں، آپ ہی تو اہل ہیں مغفرت کے. اور کس کے ہاتھوں میں مغفرت ہے؟ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں. کوئی بندہ ہم سے کہہ دے جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, ہمیں اعتبار آ جائے گا؟ کس کے ہاتھ میں مغفرت ہے سوائے اللہ کے؟ تو فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَاكَ, اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ ہی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. دیکھیں کیا آیت یاد آئی, سورہ مدثر کی آخری آیت ہے, ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, وہی تو تقوی دینے والے ہیں, انہی کی طرف سے تو تقوی کی نعمت عطا ہوتی ہے, اور وہی تو ہیں مغفرت کرنے والے, وہی تقوی کے اہل ہیں اور وہی مغفرت کے اہل ہیں. کیا دو چیزیں عجیب بیان فرمائی ہیں, ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اس میں راز یہ ہے کہ آدمی تقوی سے رہے یعنی گناہ سے بچتا رہے تو اللہ والا اللہ کا بن جائے, اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ مغفرت کا رکھا ہے, معافی کا رکھا ہے, اس راستے سے وہ اللہ تک پہنچ گیا. تقوی کے راستے سے پہنچتے رہو اللہ تک, وہاں سے اگر تقوی ٹوٹ جائے تو مغفرت کے راستے سے آ جاؤ, مغفرت کے راستے سے اختیار کر لو. وہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ڈائیورژن دے دیا ٹریفک کو, ڈائیورژن لکھا ہوتا ہے نیچے, ڈائیورژن مطلب یہ کہ یہ راستہ اب صاف نہیں رہا, یہ اس میں خرابی ہے, اس راستے میں ٹریفک یوں چلا جائے ایسے, تو ذرا سے یوں کر کے وہ منزل تک وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں ڈائیورژن اختیار کر کے. تو اللہ فرماتے ہیں تقوی کا راستہ تو بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے کہ گناہ سے بچتے رہو, نافرمانی سے بچتے رہو, اطاعت کرتے رہو, پہنچ جاؤ ہم تک. اور اگر بالفرض تمہارا تقوی ٹوٹ جاتا ہے, اور ٹوٹے گا اکثر ٹوٹے گا, تو دیکھو ڈائیورژن ہے, یہ 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 مغفرت کی ڈائیورژن ہے, استغفار کی ڈائیورژن دے دی, یوں کر کے جلدی سے یوں آ جاؤ بس, پھر تم ٹریک پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی رحمت ہے, دونوں راستے اللہ نے ہمیں دے دیے, تقوی کا بھی اور مغفرت کا بھی. استغفار کر لو مغفرت ہوگی. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, تو دونوں صفات کو اللہ نے بیان فرما دیا یہاں پر. تقوی یہ بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں, مغفرت تقوی ٹوٹ جائے تو اللہ مغفرت کرنے والے بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مت گھبراؤ. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر بزرگوں میں سے تھے الہ آباد کے. ہم نے طے کی اس طرح سے, دیکھو بھائی ہماری منزلیں بھی ایسی طے ہوں گی, ہم انسان ہیں, منزل ایسی طے ہوگی ہماری بھی. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. گر پڑے یعنی ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم گرے نہیں رہے, گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. بس ایک نہ ایک وقت ایک آدمی گرتے, ایک آدمی گر جاتا ہے پھر اٹھ کے چلتا ہے, پھر گر جاتا ہے پھر اٹھ کے چلتا ہے, ایک نہ ایک وقت کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچ ہی جائے گا. اس لیے کہ گرنے کے بعد گرا نہیں رہا, گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ میں ہی ملوث نہیں رہا کہ بس اب اسی گناہ میں رہنا ہے, نہیں, وہ گر کے اٹھا توبہ کر لی پھر چلنے لگا, وہ پھر گر گیا پھر گناہ ہو گیا, پھر شروع کر دیا اس نے توبہ کر لی, پھر اللہ کی طرف راستہ طے کرنے لگا, ایک نہ ایک وقت پہنچ ہی جائے گا اللہ تک. تو ہمارا راستہ ایسے ہی طے ہوگا, ہم سے گناہ ہو جائے بس ہم توبہ میں دیر نہ لگائیں, لیجئے بس پھر راستے پہ آ گئے, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں پھر راستے پہ آ گئے, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ہمت بندھائی ہے, ہمت بندھائی ہے کہ بابا گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. ما افر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ, جو شخص یعنی ایک دن میں کسی بندے سے 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائیں, 70 مرتبہ گناہ, اور یہ 70 کا عدد تکفیر کے لیے تحدید کے لیے نہیں ہے, یعنی 70 سے زیادہ دفعہ بھی ایسا ہو جائے تب بھی یہی کام کرے, کیا کام کرے کہ بس توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ چپکے سے اللہ معاف فرما دے گناہ ہو گیا, ہاتھ اٹھانے کا ہونٹ ہلانے کا بھی موقع نہ ہو, زبان ہلانے کا بھی موقع نہ ہو, تو دل ہی میں معافی مانگ لے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اور زیادہ ہمیں اور زیادہ ہماری ہمت بندھا دی. ایک روایت میں فرمایا الندم التوبہ, ندامت بھی توبہ ہے, اور ندامت کہتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں الندامت تعلم القلب, محدثین فرماتے ہیں کہ ندامت کہتے ہیں دل میں ایک درد ہونا, غم ہونا کہ یہ اچھا کام نہیں کیا میں نے, یہ کام برا ہو گیا, اچھا کام نہیں ہوا, بس یہی ندامت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ارے بندے اگر تجھے یہ بھی نصیب ہو جائے نا دل میں ندامت تو یہ بھی توبہ ہی ہے. والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں منطق پڑھائی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں صغرا کبرا ملاؤ حد اوسط کو گراؤ اور نتیجہ نکالو. تو یہ صغرا ہے الندم التوبہ, یہ صغرا ہے, اور کبرا کیا ہے وتائبوا من الذنب کما اللہ ذنبلا. اب حد اوسط گرائیے نتیجہ نکالیے, تو نتیجہ نکلے گا جس پر ندامت طاری ہو جائے گناہ کرنے کے بعد وہ بھی ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. میں تو آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ دونوں حدیث کے جز ہیں. جس کو اللہ ندامت کی توفیق دے دیں, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, بابا نجم احسن نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی کہ مجھے افسوس ہو جاتا ہے گناہ کر کے, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی کہ آہ میں نے اچھا کام نہیں کیا, دولتیں مل گئی ہیں. یا تو یہ زبان سے کہہ دیں یا دل سے آواز آ جائے کہ آہ, زبان بھی نہ ہلی ہو دل آہ کر لے کہ آہ یہ اچھا کام نہیں ہوا, اللہ ناراض ہو گئے گناہ کر لیا. تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی, کیا شعر ہے, ایسی تیسی. واقعی جس کو یہ دولت مل جائے اس کے گناہوں کی ایسی تیسی ہی ہونی. ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا واسطہ ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. بابا نجم احسن صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا واسطہ ہے, مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا آسرا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. تجھے پتہ نہیں کہ میرا کریم رب سے واسطہ ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مایوسی کا کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا. کوئی ایک دروازہ اگر اللہ کھلا چھوڑ دیتے نا کہ یہ مایوسی کا راستہ ہے, یہ تقویٰ کا راستہ ہے, یہ مغفرت کا راستہ ہے, اور یہ والی کھڑکی یا یہ دروازہ جو ہے یہ مایوسی کا ہے. جو چاہے ان تینوں کو اختیار کر لے, ان تینوں میں سے جو چاہے تقویٰ کو اختیار کر لے, مغفرت کے راستے کو اختیار کر لے, یا مایوسی کی طرف آ جائے. مایوسی کا راستہ بنایا ہی نہیں اللہ نے. یہ جو مایوسی یہ جو ہمارے بعض بھائی کر لیتے ہیں نا, یہ خود ساختہ ہے, اللہ نے نہیں بنایا کوئی مایوسی کا راستہ. اللہ کے ہاں مایوسی کا راستہ ہے ہی نہیں, بنایا ہی نہیں گیا. یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے. اور بلکہ ڈرا دیا ہم کو, لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ مت مایوس ہو اللہ تعالیٰ سے. مایوس ہونا کافروں کا کام ہے, تم تو ایمان والے ہو, مایوس ہونا کافروں کا کام ہے. اگر تم نے مایوسی اختیار کی تو کافروں سے مشابہت ہوئی, اہل کفر سے مشابہت ہوئی. مت اختیار کرو مایوسی کو, جاؤ بھی نہیں مایوسی. یعنی اول تو اللہ نے بنایا ہی نہیں راستہ, اور تم بھی خود ساختہ راستہ مت بناؤ. دیکھیے گناہگار کتنے قسم کے, تین قسم کے. ایک ہے عام گناہگار, اس کو گناہگار کو کہا گیا ظالم, قرآن کریم میں ظالم کہا گیا گناہگار. اس ظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لائیں غافر کو, کہ کوئی عام گناہگار ہے تو اللہ بھی اس کے لیے بخشنے والے ہیں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اور دوسرا اس سے بڑا گناہگار, زیادہ گناہ کرتا ہو, وہ ظلام ہے, اس کو ظلام کہا گیا, زیادہ گناہگار کرنے والا, گناہ کرنے والا. اس کے مقابلے میں اللہ لائیں غفار کو. تو اگر کوئی زیادہ گناہ کرنے والا ہے تو اللہ بھی زیادہ بخشنے والے ہیں, اس میں اور زیادہ مبالغہ ہے. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار ہے, یعنی ظلوم ہے, انہو کان ظلوما جہولا, تو بہت ہی زیادہ گناہگار ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں غفور لائیں, کہ بہت ہی زیادہ اگر کوئی گناہگار ہے تو اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والے ہیں. تو اب کوئی مایوسی کا راستہ ہے, کوئی مایوسی کا راستہ چھوڑا اللہ نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا, قتل 99 انسانا, 99 بخاری شریف کی روایت ہے, 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا. اب وہ اس کو دھڑکا لگا کہ بھائی میں کیسے مغفرت ہوگی, تو ایک غیر عالم کے پاس گیا, عبادت گزار تو تھا لیکن غیر عالم تھا. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ ایک غیر صوفی جو عالم ہو, جس نے اللہ کی محبت کسی اللہ والے سے نہ سیکھی ہو, وہ اگر ممبر سے بیٹھ جائے تو وہ قرآن و حدیث ہی بیان کرے گا. اس کے پاس جو آئیں گے جو لوگ, ان کو قرآن حدیث ہی سنائے گا. تو ایک جس نے اللہ کی محبت نہ سیکھی ہو جس عالم نے, وہ بھی غیر صوفی عالم ہو وہ اپنی بیانات سے 100 صوفی تیار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو آئیں گے لوگ وہ طلب ہی لے کر آئیں گے، وہ اپنے بیانات سے اپنی باتیں بتا کر 100 صوفی تیار کر سکتا ہے اگرچہ کہ خود غیر صوفی ہے. اور فرمایا 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے، 100 صوفی مل جائیں اور اس کو ہدایہ پڑھا دیں یا اس کو مشکات شریف پڑھا دیں بخاری شریف پڑھا دیں، 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے. ہاں ایک غیر صوفی عالم 100 صوفی بنا سکتا. تو وہ گیا کسی صوفی کے پاس، وہ عالم نہیں تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے، میری مغفرت ہو جائے گی. اس نے کہا تیری کہاں سے مغفرت ہوگی، تو نے 99 قتل کر رکھے. اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 آدمیوں کا یہ قاتل، 100 آدمیوں کا قاتل، مگر اس کے دل میں چوٹ لگ چکی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ میری مغفرت ہو جائے گی، تو اس عالم نے جواب دیا کیوں نہیں ہوگی، بالکل ہو جائے گی، اللہ کے ہاں مایوسی ہے ہی نہیں، تیری بھی مغفرت ہو جائے گی، مگر تو ادھر جا، وہ فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کر قبولیت کی امید زیادہ ہے. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں بیت اللہ جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں، کیا سمجھ کر جاتے ہیں کہ وہاں یہاں کراچی میں رہتے ہوئے بھی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن وہاں توبہ کی امید زیادہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مقدس زمین ہے. تو اس نے بھی کہا دیکھو وہ نیک لوگ وہاں رہتے ہیں، اس جگہ جاؤ، وہاں توبہ کی قبولیت کی امید زیادہ ہے، وہاں چلے جاؤ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں وہ شخص رہا کرتا تھا، گناہگار شخص، اس کا نام فجارہ تھا، وہ بدکار لوگوں کی بستی تھی، گناہگار لوگوں کی، اور جہاں اس عالم نے اشارہ کیا تھا کہ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اس کا نام نصرہ تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی تھی، کہ تم وہاں چلے جاؤ. اب یہ وہاں چلا، سفر شروع کیا، راستے میں اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا، موت آ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر وہ گرا، اور زمین پر گرتے گرتے بھی جو سینے کے بل گرا تھا، فنا بقدرہ نحوہا، یہ الفاظ ہیں حدیث شریف میں، کہ اس نے اپنے سینے کو گھسیٹا اس زمین کی طرف جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، مرتے مرتے گرتے ہوئے بھی، یعنی جب سینے کے بل گرا ہوا تھا اس عالم میں بھی اس نے اپنے سینے کو گھسیٹا اس زمین کی طرف کہ کہیں کسی طرح میں پہنچ جاؤں وہاں تک، لیکن اس کی موت آ گئی. رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے، عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے کہ ہم لے کر جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، ہم لے کے جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ابھی توبہ کہاں ہوئی ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. اب دونوں کا جھگڑا اللہ کے ہاں پہنچا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا، قیسوا ما بینہما، دونوں جو زمینیں ہیں اے فرشتوں، عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں، ایسا کرو دونوں زمینوں کا درمیانی فاصلہ ناپ لو، اگر اس کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ فاصلہ باقی رہ گیا تھا، ابھی تھوڑا سا فاصلہ اس نے طے کیا تھا اور زیادہ فاصلہ اس کو طے کرنا تھا، تو بے شک عذاب کے فرشتے لے جائیں، کیونکہ اکثر فاصلہ ابھی اس نے طے نہیں کیا تھا. اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ اکثر فاصلہ طے کر چکا تھا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا، تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں. یہ انصاف کا، عدل کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کو اس طرح کر کے بھیج دیا کہ جاؤ تم ناپو، تم ناپنے کا کام کرو، اور ادھر حکم دیا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، نیک لوگوں کی زمین کو حکم دیا کہ تو ادھر آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا، اور بدکار لوگوں کی زمین کو جہاں سے ہجرت کر کے جا رہا تھا اس کو حکم دیا تباعدی، تو دور ہو جا، تو دور ہو جا، نیک لوگوں کی زمین کو حکم دیا تو قریب آ جا، فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ناپو، ادھر حکم دیا نیک لوگوں کی زمین کو تو قریب آ، اور ادھر بدکار لوگوں کی زمین کو حکم دیا تو دور جا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ ھذا فضل فی صورۃ عدل، یہ جو اللہ تعالیٰ کی دونوں ادائیں ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ناپ لو، فاصلے ناپ لو، ٹھیک ہے کرو انصاف سے فیصلہ، اور ادھر حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف حکم دے رہے ہیں زمین کو نیک لوگوں کی تو قریب آ جا، بدکار لوگوں کی زمین کو حکم دے رہے ہیں تو دور ہو جا. تو ان دونوں اداؤں کو نام دیا ہے ھذا فضل فی صورۃ عدل، یہ اللہ کا فضل ہے عدل کی صورت میں، عدل کی صورت میں فضل ہو رہا ہے. عدل کی صورت تو یہی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جاؤ فاصلے ناپ لو، اور فضل یہ ہو رہا ہے کہ حکم دے رہے ہیں زمین کو اور نیک لوگوں کی قریب آ جا، بدکار لوگوں کی زمین کو حکم دے رہا ہے تو دور ہو جا، یہ فضل ہے. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، اصل تو ان کا انتظام ہے. تو جب فاصلہ ناپا گیا تو بس وہ نیک لوگوں کی زمین سے قریب پایا گیا، لہذا رحمت کے اور جنت کے فرشتے اس شب کو لے گئے اور اللہ کے ہاں مغفرت ہو گئی. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل، ان 100 آدمی، یہ تو حقوق لباس کا معاملہ ہے، 100 آدمیوں کو قتل کیا اس نے، اس کی مغفرت کیسے ہو رہی ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان اللہ اذا رضی عن عبد وقبل توبته، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، ارضا خصومہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جن لوگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا اور جن کا اس نے حق دبایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ راضی کرتے ہیں. کیونکہ اب کس صورت میں؟ جب وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے پہ قادر نہ رہا ہو، ورنہ جب قدرت ہو حقوق کی ادائیگی پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی ایسے زمانی، بلکہ حقوق کی ادائیگی پر توبہ قبول ہوگی. تو جبکہ قدرت ہو، قدرت ہو تو کرنے ہی پڑیں گے ادا. یہاں تو یہ صورت ہے کہ یہ اس کو قدرت ہی نہیں تھی ادا کرنے کی، اس کی موت آ گئی اور اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر چکے تھے، موت بھی آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کفالت فرماتے ہیں، تکفل برضا خصومہ، اللہ تعالیٰ کفالت فرماتے ہیں اور اس کا جن لوگوں سے جھگڑا تھا، جن کا اس نے حق دبایا تھا، اللہ ان کو راضی کریں گے قیامت کے دن اور فرمائیں گے جو اس نے تمہارا دنیا میں حق دبایا تھا، چاہو تو وہ حق لے لو اور چاہو تو اس کے بدلے میں یہ جنت کے درجات، یہ اربوں کھربوں نیکیاں لے لو، وہ درجات لے لو، یا وہ حق لے لو جو اس نے دنیا میں دبایا تھا، چند چکے کی چیز اور فانی چیز تمہاری دبا لی تھی اس نے جو حق دبایا تھا. تو کون بیوقوف ہوگا جو کہے گا ہمیں وہی چاہیے، وہی گری پڑی چیز چاہیے، فنا ہونے والی چیز چاہیے؟ سبھی یہ کہیں گے، وہاں تو ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا، سبھی یہ کہیں گے اللہ ہمیں تو یہی چاہیے، درجات چاہیے، ہم راضی ہیں اپنا حق چھوڑنے پہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندے کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اس کا جھگڑا تھا ان کو راضی فرما لیں گے. اس لیے بھائی مایوسی کا راستہ ہے ہی نہیں، اللہ نے مایوسی کا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. بس ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ یہ مہینہ اچھا نہیں گزرا ہمارا، جیسا آپ کا حق تھا ویسا وہ حق ادا نہ ہو سکا. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی صحابہ کی ادا کو پسند فرما رہے ہیں، رات کے آخر حصے میں اگرچہ رات عبادت نہیں گزاری، گناہ میں نہیں گزاری، مگر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں کہ تم نماز کے آخر میں، اگرچہ نماز نیک عمل ہے، مگر تم آخر میں معافی مانگ لو اللہ سے. اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ معاف فرمائیے، معاف فرما دیجئے. استغفر اللہ کا مطلب میں اللہ میں آپ سے اپنی معافی طلب کرتا ہوں. روزہ رکھا، روزہ نماز بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز اور روزہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ، کیسا روزہ ہوتا ہوگا؟ مگر آخر میں آ کر افطار کے وقت، جب روزے کے ختم ہونے کا وقت ہے، تو دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألوک برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میری مغفرت فرما دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دیکھ لیا آپ نے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، قبیلہ در قبیلہ دین میں داخل ہو رہا ہے، قبائل قبائل آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں کلمہ پڑھاؤ. تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، معافی مانگیے اللہ سے، انہو کان توابا، وہ معافی کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا عمل کے آخر میں اللہ سے معافی مانگنے کی جو ادا ہے اللہ سکھا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں۔ تو عمل کے آخر میں اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اور اس سے عمل کی کمی پوری ہو جاتی ہے، عمل کی غلطی معاف ہو جاتی ہے اور عمل قبول ہو جاتا ہے، عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ہمارے کرنے کا کام بس یہی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، جیسا ہم سے رمضان گزارنا چاہیے تھا ہم نے نہیں گزارا، اس کو معاف فرما دیجئے، ہم آپ سے اسی لیے آپ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو بس اس کی برکت سے رمضان کی کمی پوری ہو جائے گی، غلطیاں معاف ہو جائیں گی، رمضان ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی مغفرت نہ ہو سکی اس کی۔ ٹھیک ہے بھائی، بس ہمارا کام یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں بہت درد کے ساتھ، میں کسی کی حقارت نہیں ہے، الحمدللہ آپ لوگ سب مجھ سے بہتر ہیں بھائی، میں تو سب سے گرا پڑا آدمی ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک سکھایا ہے کہ تم بیان کرنے بیٹھو تو شیطان تو ڈالے گا تمہارے دل میں کہ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، تو بڑی چیز تو ہے، کچھ تو بڑی چیز ہے کہ لوگ تیرے نیچے بیٹھے ہیں، تجھے اوپر بٹھا کر سب آنکھیں تیری طرف دیکھ رہی ہیں، تیری باتیں سن رہی ہیں، تیرے اندر کچھ تو بات ہے۔ شیطان آ کے جب یہ کہے تو بزرگوں نے فرمایا تم اس وقت یہ کہو کہ ہاں بات یہ ہے کہ ترازو کا جو وزن والا پلڑا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جس پلڑے میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو میں تو بے وزن پلڑا ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے اس لیے میں اوپر ہو گیا ہوں، اور جو وزن والے ہیں وہ نیچے ہیں، جن کی ان کے پاس کچھ ہے، جن کے پاس دولت ہے ایمان کی اعمال کی، وہ ان کا وزن بھاری ہے اس لیے نیچے ہیں، میں تو خالی ہوں اس لیے میں اوپر ہوں۔ بس یہ سوچ لیا کرو، یہ مثال سوچ لیا کرو، سارے یہ ڈی ڈی ٹی ہے، تکبر اور عجب کے جراثیم پر ڈی ڈی ٹی چھڑک لو، پھر بیان کرو، پھر لوگوں کو دین کی بات سناؤ، ورنہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے بیان کیا تو کیا کیا، کیا فائدہ۔ تو بھائی میں یہ الحمدللہ حقارت سے نہیں، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مغفرت کا تو میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ ہم مغفرت مانگیں اللہ سے، معافی مانگیں، لیکن بات یہ ہے کہ قابل مغفرت ہونے کی بھی شرائط، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت قابل معافی ہے مگر وہ لوگ جو مجاہرین ہیں۔ مجاہرین کون ہیں؟ جاہر کہتے ہیں جو کھلا ہوا گناہ نظر آ رہا ہو، کھلے ہوئے گناہ میں مبتلا ہوں، کھلے گناہ میں مبتلا ہوں، مثلا بے پردہ عورت ہے، اب یہ بالکل کھلا گناہ ہے، نظر آ رہا ہے کھلا ہوا گناہ ہے، مرد کو لے لیجئے، مرد کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، داڑھی ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو، تینوں طرف سے داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا، یہاں سے، ادھر سے، اور تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی کو مائنس کر کے، پلس کر کے نہیں، تھوڑی کو مائنس کر کے آپ ایک مٹھی داڑھی رکھیے، اور جو اس سے بڑھ جائے اس کو کٹوا لیجئے تاکہ بدنما معلوم نہ ہو، لوگوں کو برا نہ لگے، اتنی بڑی بڑی داڑھی ناک تک پہنچی ہوئی ہے، بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو، اس کی کراہت لکھی ہے، مکروہ لکھا ہے۔ کان ابن عمر اذا حج او اعتمر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے، قبض لحیته، تو اپنی وہ داڑھی کو پکڑتے تھے یعنی ایک مٹھی میں، اور فما زیادہ، جو ایک مٹھی سے زیادہ ہوتی تھی، اخذہ، اس کو کاٹ لیتے تھے۔ یہ عمل خود کیا کر لیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، لوگوں نے کہا کیا ہوا، فرمایا میں نے حضور کو دیکھا تھا ایک دفعہ یہاں آپ نے آرام فرمایا تھا، ایک جگہ نماز پڑھی، لوگوں نے پوچھا، فرمایا ہاں یہاں میرے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی تھی، میرا جی چاہا کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، اسی جگہ نماز پڑھی تھی، اور ایک جگہ استنجا کی تقاضا نہیں تھا، استنجا کرنے بیٹھ گئے، ایسی حیض بنا کے بیٹھ گئے استنجے کی، اور پھر اٹھ گئے. فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, آپ نے یہاں استنجا فرمایا تھا, مجھے اگرچہ استنجے کا اس وقت تقاضا نہیں مگر میں حیض بنا کے صورت بنا کے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی میں حضور کی ادا کو تو زندہ کر لوں, وہ یاد زندہ کر لوں. اس قدر متبع سنت, اس درجے کے متبع سنت آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کا یہ عمل ہے. وہ یہ عمل بغیر دیکھے کر سکتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ ظاہر ہے انہوں نے کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہوگا حضور کو کہ ایک مٹھی سے زیادہ حضور کی جو داڑھی بڑھ گئی آپ نے کاٹی ہوگی, تو ایک مٹھی تین طرف سے تھوڑی سو کو ہٹا کر, ایک یہاں سے تھوڑی کو شامل کر کے نہیں ہٹا کے اس, اور پھر یہاں سے یہاں سے بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. واجب تینوں, اب اگر جیسے عید کی نماز واجب, وتر کی نماز واجب, جمعے کی نماز واجب, جمعے کی نماز کوئی چھوڑ دے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ کوئی وتر کی عشاء کی نماز پڑھ لے مگر وتر کی نماز نہ پڑھے آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو یہ داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے واجب. اس کا کترانا ایک مٹھی کی مقدار کو پہنچنے سے پہلے اس کا کہیں سے بھی کترانا یا موڑنا دونوں حرام ہے. اور اس پر چاروں مسئلہ مشکل یہ ہے, چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, چاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں مگر ان شیطان ان کا کام, شیطان کا کام ہے کام خراب کرنا, کھیل بگاڑنا. تو شیطان ان کا کام خراب کر کے یہ جو ہے نا ایک داڑھی کا بچہ, یہ دیکھیے آپ ستر سال کے ہو جائیں یہ داڑھی کا بچہ ہی رہے گا, یہ چھوٹا ہی رہے گا, یہ اس کو ریش بچہ کہتے ہیں, داڑھی کا بچہ, یہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے. بعض لوگ اس میں گڑبڑ کر لیتے ہیں, اس کو کاٹ لیتے ہیں, اس کو عربی میں انفقہ کہتے ہیں, یہ انفقہ داڑھی کا بچہ ریش بچہ, اس کو کاٹنا بھی حرام ہے. اس کو منڈانا یا اس کے بال کاٹنا کترانا یہ بھی حرام ہے, بالکل اسی طرح جیسے داڑھی کو کترانا حرام ہے. اور بلکہ میں تو اس سے آگے فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ, ونتف الفنیقین بدعہ. فنیقین یہ جو فنیقین کہتے ہیں یہ جو ہے نا داڑھی کا جو بچہ ہے تو یہ ہے, اس کے دائیں اور بائیں بال ہوتے ہیں, ادھر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ایسے اور ایسے, کچھ بالوں کی ایک لائن سی ہوتی ہے, ان کا کاٹنا بھی بدعت ہے حرام ہے. بعض لوگ اس کو چلیے جی داڑھی کا بچہ رکھا ہوا ہے یہاں کے بال کاٹ لیے کترا لیے, وہ شیطان کہیں نہ کہیں آ کے ڈنڈی ان سے کہتا ہے بس ڈنڈی مار لو تھوڑی سی, سارا کام خراب کر دیتا ہے وہ. بھائی علماء سے پوچھئے, مفتی حضرات سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ طریقہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک بھی ہے, یہ عمل ہمارا جائز بھی ہے, تو پوچھ کے کریں. وہ اگر فرما دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو بس صحیح ہے, لیکن اگر وہ کہیں نہیں غلط ہے تو پھر آپ اپنی خواہش میں نہ چلیں, دین کے حکم پر عمل کریں. تو یہ داڑھی کو تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, جو بڑھ جائے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں تاکہ داڑھی اچھی خوبصورت معلوم ہو. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا, داڑھی کے بچے کے دونوں طرف کے بال ہیں ان کو بھی نہ چھیڑنا. اور پھر اسی طریقے سے مونچھیں, من فوال شاری بہو لم ینل شفاعتی, جس شخص نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. بلکہ میں تو عجیب حیران ہوں, ہمارے پاکستان میں بعض علاقوں میں مونچھیں بڑے رکھنے کے مقابلے ہوتے ہیں, باقاعدہ مقابلے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, مونچھیں بڑے بڑے رکھنے کے مقابلے ہو رہے ہیں. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کون اللہ کے غضب میں آگے بڑھ رہا ہے, اللہ کے غضب کو سمیٹنے میں کون زیادہ آگے ہے, گویا یہ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. من قم والا شاری بہو لم ینل شفاعتی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے, فلیس منا کے الفاظ بھی ہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے بڑی مونچھوں والا, اور بڑی مونچھیں رکھنے سے آدمی وحشت ناک بھی لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, جو سلیم الطبیعت آدمی ہو سلیم الفطرت ہو اس کو ڈر لگتا ہے بھائی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو خیر کرے اللہ خیر کرے. اور مونچھیں اگر آدمی بالکل صاف کر لے یا بالکل منڈا لے, اس کو بال چھوٹے چھوٹے کر لے سنت کے مطابق, یہ دونوں سنت ہے ٹھیک ہے آپ کر لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ کھال کی سفیدی نظر آ جاتی تھی, تو یہ کر لیں, یا چھوٹے چھوٹے بال رکھ لیں, اور مونچھیں رکھنی ہو کسی کو تو یہ جو اوپر کے ہونٹ اس کی بھی رعایت ہے. دیکھیے شریعت کتنی ہماری آسان ہے. یہ جو اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ہے, یہ کنارہ ہے نا جہاں سے اوپر کے ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے یہ کنارہ آتا ہے, یہ سرحد بنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنا دی واضح طور پہ. بس اس سے نیچے بال نہ آئے مونچھوں کے, اس سے اوپر اوپر رہے, آپ کترا لیجیے تو آپ یہ بھی صحیح ہو گئی آپ کی مونچھیں, یہ عمل بھی آپ کا صحیح ہو گیا. تو کسی کو رکھنی ہے تو اس طرح رکھ لے, لیکن یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا, یہاں تک کہ بعض کے تو دونوں ہونٹ ہی گم ہو جاتے ہیں, مونچھوں کے زیر سایہ لگے یار چھپ گئے, مونچھوں کے جو مصرا یاد آ گیا, یہ مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے. تو آپ بتائیے یہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں کہ سارے ہونٹ ہی چھپے رہے, وہ یا پہلا ہونٹ چھپا ہوا یہ اوپر کا ہونٹ چھپ جائے, اور پانی بھی اس صورت میں مکروہ ہو جاتا ہے. تو بتائیے اسی صورت میں پانی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, یہی اللہ کی پناہ. تو بھائی یہ ان چیزوں سے بچنے کی, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگریزی بال نہ رکھیں, شلوار آپ ٹخنوں سے اوپر رکھیں, پاجامہ پتلون پہن رہے ہیں. دیکھیے کتنی ہم, میں تو اور بڑھ کے رعایت دیکھیے ہم دے دیتے ہیں کہ آپ کو پینٹ شرٹ پہننی پڑتی ہے, دفتر جانا پڑتا ہے, وہاں پر پینٹ شرٹ لازمی ہے. ٹھیک ہے ہم نہیں روکتے آپ کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ہم یہ نہیں کہتے. آپ بیگی پینٹ بنا لیجئے, بیگی پینٹ کہتے ہیں ذرا اس کو جو ڈھیلی ڈالی ہو وہ پینٹ بنوا لیجئے, اور جس رنگ کی پینٹ ہے اسی رنگ کا آپ موزے جتنی آپ کے پاس پینٹیں ہیں اسی رنگ کی میچنگ سے موزہ آپ اس کا ٹکڑا دے کر سفید موزے سے آپ رنگوا لیجئے رنگریز سے اس موزے کو, چلیے یوں کر لیجئے, اسی رنگ کا آپ موزہ پہن لیجئے, موزہ پہن کے اور جہاں بس اتنی یا ٹخنے جہاں پر ہوں بس اتنی آپ اونچائی پہ رکھ لیجئے اس پینٹ کو, تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ اسی رنگ کا موزہ ہے اسی رنگ کی پینٹ ہے. تھوڑا سا بس آپ ٹخنوں کو کھول لیجئے, اتنا ٹخنے کھول لیجئے, بس اتنا کافی ہے. یہ پینٹ آپ کی یہاں سے یہ ٹخنے کی جو بری ہوئی ہڈی ہے اس سے اوپر ہو جائے, بس تو آپ قابل مغفرت ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں آپ قابل مغفرت ہو گئے. انگریز کو دیکھ کر تو انگریز نے ہمیں کہا بھی نہیں کہ یہاں تک کہ شارٹس پہنو, شارٹس پہنے لوگ اپنے ہمارے نوجوان, بہت دکھ ہوتا ہے بھائی دیکھ کے یہ یہاں تک کے شارٹس پہن لیں, اور وہ یہ رانیں نظر آ رہی ہیں, ران ہے خطر میں داخل, ران کا چھپانا فرض ہے. تو یہ یہ انگریز کو دیکھ کر یہاں تک کے شارٹس پہن لیے, یعنی لباس یہاں تک اٹھا لیا, اور نبی نے فرمایا تھا ذرا سا میرے امتی تھوڑا سا اٹھا لے اپنے ٹخنے کھول لے, نبی کے کہنے پہ عمل نہیں. انگریز کا پر دیکھ کر, انگریز نے کہا بھی نہیں ہم سے, کہا ہے انگریز نے آ کے کہ یہ کرو, اس کو دیکھ کر ہم اس کے ایسے دیوانے ہیں کہ یہاں تک شارٹ اٹھا لیا, اور نبی نے ہمارے ڈرایا ہے ہم کو, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ارے میرے امتی سن لے, اگر یہ جو جتنا تو نے ٹخنوں کے نیچے لباس کو لٹکایا, ٹخنے کھلے رہنا ضروری ہے دو حالتوں میں, نماز کا واجب نہیں ہے خالی ہے, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. دیکھیں بیٹھنے کی حالت میں ٹخنے ڈھکے ہوئے میرے رومال, لیکن یہ گناہ نہیں ہے. چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے کھلے ہونا ضروری ہے واجب ہے. تو حضور نے تو ڈرایا ہے کہ جتنا تیرے نیچے لباس لٹکا ہوا ہوگا ٹخنوں سے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, اتنا ہی حصہ جہنم میں جلے گا جسم کا. ڈرا رہے ہیں ہمارے نبی ہم کو, اس کے باوجود ہم باز نہیں آ رہے, اور انگریز نے ہمیں ڈرایا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ترغیب بھی نہیں دی ہوگی اس نے, وہ اس کو دیکھ کر ہمارا یہ لباس یہاں تک آ گیا. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا اور ہم کہیں گے حضور سے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیے, آج یہ بڑا ہولناک دن ہے, آپ نے اگر پوچھ لیا کہ ارے میرے امتی تجھے یاد ہے تو نے یہاں انگریز کو دیکھ کر, غیروں کو دیکھ کر تو نے یہاں تک اپنا لباس چڑھا لیا تھا, اور میں نے تجھے ڈرایا بھی تھا کہ دیکھ بہت برا انجام ہوگا اس کا, جہنم میں جلنا پڑے گا, مگر پھر بھی تو نے اپنی شلوار یا چکھنوں سے اوپر ذرا سی شلوار تو نے نہیں کی, تو میرا کہنا نہیں مانا تو نے دنیا میں, اب تو مجھ سے کس مجھے سفارش کے لیے آیا, سفارش کر دیجئے میری شفاعت کر دیجئے, آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں. تو بس دیکھیے بال سنت کے مطابق رکھیے, انگریزی بال نہ رکھیں, مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لیجئے, داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیجئے, داڑھی کا بچہ داڑھی کے بچے کے آس پاس کے بال یہ بالکل ان کو نہ چھیڑیں, اور شلوار پتلون یا پاجامہ یا لنگی تہبند وہ آپ ٹخنوں سے اوپر رکھیے دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, بس آپ قابل مغفرت ہو گئے. اور میں دوستو ایک بات عرض کرتا ہوں, جگہ جگہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس صرف ایک عمل ہے, یہ یہ جو ظاہر ہے نا ہمارا, یہ صرف ایک چیز ہے ہمارے پاس, اور ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری تراویح, اس میں فی نکالی جا سکتی ہے کہ تو نے قرآن کہاں پڑھا, تو مد ہی صحیح نہیں کرتا تھا, اللہ فرما دیں گے بولا غالین کو تو نے کہاں کھیتا, تو نے ذوق کہاں صحیح نکالا, تو نے رو کہاں صحیح نکالا, کہیں بھی ہماری نماز میں تو نے سجدہ کہاں صحیح کیا, تو انگلیاں کہاں ملا کے رکھتا تھا سجدے میں, کہیں بھی ہماری نماز میں فی نکالی جا سکتی ہے, روزے میں اسی طرح اور عبادات کا حال ہے, اللہ کے یہاں فی نکالی جا سکتی ہے, لیکن ایک چیز ہمارے پاس یہ ہے ظاہر, تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ اس میں تو فی نہیں ہے, دیکھیے یہ بالکل سنت کے مطابق ہے, میری داڑھی بالکل سنت کے مطابق ہے, میرا یہ داڑھی کا بچہ سنت کے مطابق ہے, داڑھی کے آس پاس, بچے کے آس پاس کو جو بال ہیں داڑھی کے بچے کے, تو میں نے ان کو بھی نہیں چھیڑا, میں شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتا رہا, لباس میں نے سنت کے مطابق پہنا, بال انگریزی نہیں رکھے, اللہ یہ ظاہر تو اس میں تو فی نہیں ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, بس یہ ایک چیز ہے جو ہم اللہ کے دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے سامنے پیش ہو کر اور کھڑے ہو کر بقول خواجہ صاحب کے یہ شعر پڑھ سکتے ہیں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت نہیں ہے میرے پاس دین کی, میری نماز, میرا روزہ ویسا نہیں ہے, دل بھی ویسا نہیں ہے جیسا تجھے مطلوب تھا, لیکن اللہ ظاہر تو وہی ہے جو تجھے مطلوب تھا, جیسا ظاہر جو تو نے کہا تھا میں نے وہ بنا لیا ہے, دیکھ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, بس ایک چیز ہے ہمارے پاس جو ہم پیش کر سکتے ہیں, ہم اس کو بھی چھوڑ دیں, ہم اس کو بھی چھوڑ دیں, بس بھائی اب داڑھی کو نہ چھیڑے کوئی, صحیح ہے, میری بہت درد دل سے درخواست ہے بس داڑھی کو نہ چھیڑے کوئی, اس کو سجائیں اپنے چہرے پہ, یہ جھنڈا ہے لہرائیں اس کو, اس جھنڈے کو لہرائیں, یہ جو پٹائی ہو رہی ہے نا ہماری, ہم کہتے ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں کوئی ظاہر سے کیا ہوتا ہے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے, ایک بہت اچھا کھلاڑی ہے, اس کو پلیئر آف دی ایئر ہے, وہ پورے سال کا بہترین کھلاڑی اس کو قرار دیا گیا, اب میچ کھیلنے آیا مگر کٹ میں نہیں آیا, کرکٹ کا کھلاڑی ہے, ایسی قمیض شلوار پہن کے, اور کہہ رہا میچ کھیلنے آیا ہوں, اور میچ بھی کوئی بہت بڑا اہم میچ ہو, وہ کھیلنے آ گیا, اس کو کہا جائے گا آپ بے شک بہت بڑے کھلاڑی ہیں, پلیئر آف دی ایئر ہیں, آپ بہت ماہر کھلاڑی ہیں, مگر اس وقت آپ کٹ میں نہیں ہیں, آپ کا ظاہر وہ نہیں ہے جو ہمیں مطلوب ہے, آپ کا ظاہر وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے, لہذا آپ کو میدان میں, میچ تو دور کی بات ہے, میدان میں بھی نہیں اترنے دیا جائے گا, کوئی بہت اچھا پائلٹ ہو جس کو انعام ملا ہو ٹیک آف کرنے میں, لینڈنگ میں, اور اس سے وہ آ جائے ایسی بس وہ عام سے لباس میں, اور جو لباس ہوتا ہے پائلٹ کا وردی ہوتی ہے اس میں نہ آئے, وہ کہے لاکھ کہے کہ جی آپ نہیں جانتے میں اتنا بڑا پائلٹ ہوں, جب میں لینڈنگ کرتا ہوں, جب جہاز جو میں اڑا رہا ہوں اور جس کو میں لینڈ کروں, تو مسافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا جہاز کب لینڈ ہوا, اتنا ماہر ہوں میں, وہ کہیں گے بالکل بے شک ہے, ہمیں انکار نہیں ہے, مگر اس وقت آپ کا ظاہر ہمیں جو مطلوب ہے وہ ظاہر ویسا نہیں ہے, لہذا آپ کو جہاز بھی اڑانے نہیں دے سکتے ہم, جائیے کاک پٹ میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے, اور چلیے بہت سے نوجوان یہاں موجود ہیں, کسی نوجوان کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی تلاش کی ہے, اتنی اچھی لڑکی ہے کہ سارا محلہ اس کی نیکی کا معترف ہے, سب مانتے ہیں کہ, اور تہجد گزار ہے, پانچ پارے تلاوت کرتی ہے روزانہ قرآن کریم کی, تہجد ایک رات اس کی نہیں چھوٹتی, اور اخلاق کی بھی بہت اچھی ہے, زبان کی بہت اچھی ہے, انتہائی میٹھی زبان ہے, بہت اخلاق کی اچھی ہے, عادات اس کی بہت اچھی ہیں, مگر ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے, پیر سے لنگڑی ہے, اور آنکھوں سے بہنگی ہے, رنگ کی کالی ہے, وہ بیٹا بیٹا کیا کہے گا, بھائی اس کا تقویٰ سر آنکھوں پر, اس کی تلاوت اور اس کے اخلاق ہے, یہ سب سر آنکھوں پر, مجھے کوئی کم تقویٰ والی صحیح, مگر اس کا ظاہر صحیح ہو, جس کے ہاتھ پیر نہ کٹے ہوئے ہوں, پیر سے معذور نہ ہو, مجھے تو وہی چاہیے, اما جی کسی اور لڑکی سے میری شادی کرا, ظاہر ہمیں قبول نہیں ہے, باطن اس کا بہترین ہے, تہجد گزار ہے, دل کی بہت اچھی ہے, با اخلاق ہے, بد زبان نہیں ہے, غصہ نہیں کرتی, غصہ کرنا جانتی ہی نہیں ہے, تو شوہر سے لڑے گی بھی نہیں, تو آپ بتائیے, مگر وہ کہے گا نہیں نہیں بے شک تھوڑی سی غصہ کرتی ہو, مگر اس کا ہاتھ تو ٹھیک ہو, اور اس کے اس کا پیر تو لنگڑا نہ ہو, آنکھ سے بہنگی تو نہ ہو. تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں بھائی, ظاہر کو ہم بھی قبول نہیں کرتے, دنیا نہیں مانتی, کھلاڑیوں کو میں نہیں مانا جاتا کہ آپ کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے, آپ اس وقت کٹ میں نہیں ہیں. یاد رکھیں میرے دوستو, جب تک ہمارا یہ ظاہر نہیں بنے گا ہم قابل مغفرت نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں مغفرت کے قابل. وہ ایک الگ بات ہے اللہ کسی کی مغفرت کر دیں, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن ہم ضابطے کے پابند ہیں, ہمیں ضابطے پہ چلنا پڑے گا, رابطے پہ نہیں, ضابطے پہ چلنا پڑے گا ہمیں, ہم ضابطے پر عمل کے پابند ہیں. اس لیے بھائی ظاہر بنا لیجئے. بہت میری درد دل سے التماس ہے, گزارش ہے, آپ داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیجئے, بال سنت کے مطابق رکھیں, مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لیں, اور اپنا لباس دو حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, اتنا اٹھا لیں بس کہ ٹپنے کھلے رہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ نصف صاف تک کر لیں, آدھی پنڈلی تک شلوار ہونی چاہیے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں, آپ صرف ٹخنے کھول لیجئے, بس آپ قابل مغفرت ہو گئے, آپ وردی میں آ گئے, وردی ہو گئی آپ کی. میں عرض کر رہا تھا نا, جو پٹائی ہو رہی ہے ہماری, سب طرف ہمیں مارا جا رہا ہے, ذرا ہم غور بھی تو کریں. ایک میجر صاحب تھے, وہ میجر صاحب وردی میں نہیں تھے, بس یہ واقعہ سنا کے بات پوری کرتا ہوں. میجر صاحب وردی میں نہیں تھے, وہ ایک دکان پہ گئے, دیہات کی دکان تھی, وہاں ایک دیہاتی پہلے سے کھڑا ہوا تھا, میجر صاحب کا پیر اس کے پیر سے جا کے لگا, تو وہ دیہاتی جو تھا اس کو غصہ آ گیا, ڈنڈے رہتی ہوتی ہیں دیہاتیوں کے پاس, ڈنڈے رکھتے ہیں وہ اپنے پاس جانوروں کو بھگانے کے لیے, کتے وغیرہ پیچھے لگ جاتے ہیں, تو انہوں نے وہی ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا, میجر کے, وہ عام لباس میں تھا, اس کو کیا پتا کہ یہ میجر ہے, سر پہ دے مارا, اس کا سر پھٹ گیا میجر کا, کہ ظالم تجھے پتا نہیں کیوں میرے پیر پہ تو نے ٹھوکر ماری آ کے. اب دوسرا رخ لے لیجیے, اگر وہ میجر وردی میں ہوتا, ہیٹ پہنا ہوا, بیج لگایا ہوا, وردی پوری اور بوٹ بھی پہنا ہوا, اور بوٹ جب پہنا ہوا آدمی تو زیادہ زور کی ٹھوکر لگتی جا کے دیہاتی کو, اس وقت وہ کیا کہتا, میجر کہتا سوری, کوئی مجھے معاف کیجیے گا, معذرت چاہتا ہوں. وہ کہتا کوئی بات نہیں سر, کوئی بات نہیں صاحب جی, یہ ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا, آپ کو تو چوٹ نہیں لگی, آپ کو تو تکلیف نہیں ہوئی, کیوں, میجر صاحب وردی میں ہے, وردی میں ہے. تو دیہاتی دب گیا, وردی میں نہیں تھے, مارا اس نے ڈنڈا, مار کے سر پھاڑ دیا میجر صاحب کا, اس کو کیا پتا کہ یہ میجر ہے فوج میں. بس یہی ہے بھائی, ہم نے اپنی وردی اتار دی, ہماری پٹائی ہو رہی ہے سب جگہ, جو جہاں چاہتا ہے ہماری پٹائی لگا رہا ہے, ہم پٹ رہے ہیں سب جگہ, کیوں, ہم نے اپنا ظاہر چھوڑ دیا. کبوتر کا ظاہر خراب ہو, یعنی اس کے پر کٹے ہوئے ہوں, پر کاٹ دیجیے آپ, اس کو بٹھا دیجیے دیوار پہ, بلی سے حفاظت کر سکتا ہے, بچ سکتا ہے, ختم ہو گئی بات, وہ بلی آئے گی جیسے چاہے گی, اس کو چیر پھاڑ کے کھائے گی. یہی حال ہے, ہم نے اپنے پر کاٹ دیے, داڑیاں کاٹ دی, عورتوں نے پردہ کاٹ دیا, ختم, بالکل, برقع بھی ختم اور چادر بھی ختم, بس ایک باریک سا دوپٹہ ہے, اس سے بال بھی نظر آ رہے ہیں, بال کا بعض کا وہ بھی نہیں ہے, بس بے محابہ پھر رہی ہیں بازار میں. یہ سب ہم نے اپنا ظاہر ختم کر دیا, اپنا ظاہر, اپنی وردی ہم نے چھوڑ دی, ہماری پٹائی ہو رہی ہے. ہم اس ظاہر کو اپنا لیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر آج کراچی سے 50 سکھ ہیں, وہ کہیں سے ایسی ایریا سے, وہی 50 سکھ وہاں سے گزر جائیں, مختلف علاقوں سے گزر جائیں, تو لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یار کیا بات ہے, اتنے سکھ آ گئے, میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی اور وہ پگڑی پہنے ہوئے, وہ سکھ تھے یہاں کرپان لگی ہوئی, تو کتنے سارے سکھ آ گئے کراچی میں, صرف 50 سکھوں, صرف 50 ان کا روپ پڑے گا کہ یہ آ گئے ہیں, اتنے سارے سکھ آ گئے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیوں, بس ظاہر بنا لیا اس نے. وہ ظاہر اپنا کہیں نہیں چھوڑتا سکھ, میں سکھ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں, کہیں نہیں چھوڑتا وہ آپ کینیڈا میں چلے جائیں, مجھے مولانا تمیم صاحب آئے تھے وہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں, مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ایک بہت بڑا سرجن تھا, سکھ تھا, اتنی لمبی اس کی داڑھی ناف تک پہنچی ہوئی, بغل میں بال, سینے پہ بال, ہر جگہ بال, بردار جہاز تھا وہ, پیٹھ پہ بھی اس کے بال تھے بہت زیادہ, اور وہ سارے اور مونچھیں اس کی یہ بڑی بڑی, ایسی دونوں ہونٹ چھپے ہوئے, ایسی بڑی, ایسی داڑھی, اور یہ بڑی پگڑی موٹی سی پہنا ہوا, یہاں کرپان لگی, اور تھا سرجن, اور سرجن بھی بہت ماہر, نیو یارک کا ایک بڑا اسپتال, اس کو وہ بالکل اس کے مطلب کا تھا وہ, یعنی ان کو ضرورت تھی اس سرجن کی. انہوں نے کہا سردار جی آپ بالکل ہمارے آپ کے کوائف، آپ کا بایو ڈیٹا بالکل وہی ہے جو ہمیں مطلوب ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مگر یہ ہمارا اصول یہ ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا رکھو اپنے اصول کو، یہ میرے گرو نانک کا حلیہ ہے، اگر اس حلیہ میں تمہیں رکھنا ہے مجھے تو میں تم خدمت کر سکتا ہوں تمہارے اسپتال میں، اگر نہیں تو پھر رہنے دو، یہ تمہارا اپنا اصول اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں اور میں سرجن ہوں، مجھے کہیں اور نوکری مل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں سردار جی، وہ جو وہاں اسپتال کا بڑا ایم ایس تھا اس نے کہا آپ بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں، ہم اپنے اصول میں تبدیلی، یہ اصول کیا ہے ہمارے بنائے ہوئے، ہم اصول میں تبدیلی کر لیتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کسی اور اسپتال میں جائیں گے مریض سارے وہاں چلے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں یہاں آئیں ہمارے یہاں سے کام ہو، لہذا آپ بیٹھیں ہم اپنے اصول میں تبدیلی کریں گے۔ انہوں نے اپنے قواعد اور ضوابط میں اس کی وجہ سے، اس سکھ کی، وہ بے ایمان سکھ کی استقامت کی وجہ سے انہوں نے اپنی تبدیلی کی ہے ضوابط میں، اس کی استقامت دیکھ کر، وہ سکھ ہے وہ جہاں امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں اسی حلیے میں جا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی گرو نانک کے حلیے میں، ہمیں شرم آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ماموں کیا کہیں گے، اوہ اچھا ملا پارٹی میں شامل ہو گئے، ملا بن گئے، ملا بن گئے، ملوں مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، تم مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، کس مولوی نے تمہیں بہکا دیا ہے، ایسے جملے کہنے کو ملیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاسلام بدا غریبا، اسلام جب شروع میں آیا تھا تو عجیب و غریب ہی تھا، اس پر چلنے والوں کو کہا جاتا تھا عجیب و غریب ہے، اکبر بھی کہتے ہیں نا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں، اس زمانے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس زمانے میں کہتے ہو شرعی پردہ، بھابھی سے پردہ، چچی اور ممانی اور تائی سے پردہ، اس زمانے میں خالہ زاد بہنوں کے ساتھ تو ہم کھیلے ہیں، پھوپھی زاد چچا زاد بہنیں ان کے ساتھ پردہ، ان سے بھی پردہ ہے، او ہو یہ کون سے زمانے کی کون سے مولوی لوگ ہیں، کہاں سے یہ باتیں لے آئے، باتیں نہیں لائے، بتاتے نہیں ہیں مولوی، بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں، انہوں نے بنائی نہیں ہے بتائی ہیں باتیں، یہ شریعت میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بتائی ہیں کہ بھائی دیکھو اپنی ممانی چچی تائی سے پردہ کرو ورنہ اللہ والے نہیں بن سکتے، خالہ زاد بہنوں سے، جتنی زاد بہنیں ہیں سب سے پردہ کرو، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنے پھوپھا سے خالو سے پردہ کریں ورنہ وہ بچیاں صاحب نسبت نہیں بن سکتی۔ تو یہ تو ہم بتاتے ہیں بناتے تو نہیں ہیں، تو یوں کہیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہا جائے گا ان الاسلام بدا غریبا، یہ عجیب و غریب اس پر چلنے والوں کو شروع میں کہا گیا، اور ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جیسے اسلام عجیب و غریب تھا اس پر چلنے والوں کو عجیب و غریب سمجھا گیا، مارا گیا، حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، حضرت صہیب کو نکالا جا رہا ہے گھر سے کہ کیا عجیب و غریب دین لائے ہو تم، گالیاں پڑ رہی ہیں، تانے پڑ رہے ہیں، پٹائیاں لگ رہی ہیں، ایسا عجیب و غریب دین سمجھا گیا۔ تو فرمایا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پھر اسلام عجیب و غریب ہو جائے گا، اس پر چلنے والوں کو عجیب و غریب فقرے کسے جائیں گے، ارے ملہ ہو گیا، ارے پتہ نہیں کس مولوی کے ہتھے چڑھ گیا، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے کہ بھابھی سے پردہ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے افطاری نہیں کر، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے یہ، تو کس مولوی نے اس کو پٹی پڑا دی، تو ایسے فقرے کسے جائیں گے۔ تو حضور نے، آپ حضور کا فیصلہ سنیے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کو عجیب و غریب کہا جائے، جن پر فقرے کسے جائیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کو ملہ کہنے پر ملہ کہا جا رہا ہو، یہ کہا جا رہا ہو کس مولوی کے ہتھے چڑھ گئے، تو سمجھیں آپ کو حضور کی دعا مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے حضور کی زبان مبارک سے کہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ تم کو دین پہ چلنے پر عجیب و غریب کہا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، بس یوں سمجھیے کہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ میں عرض کر رہا ہوں، اپنا ظاہر بنا لیجئے، بات پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، دیکھیں پہلے ظاہر بنتا ہے، پہلے ظاہر بنتا ہے، اور جیسا ظاہر بنتا ہے اللہ ویسا ہی باطن بنا دیتے ہیں، گدھی کے پیٹ میں گدھے کے بچے کا ظاہر بنا پہلے اس کے حمل میں، تو اس میں روح اللہ کون سی ڈالتے ہیں، شیر کی، دنیا دیکھ رہی ہے اس کو مشاہدہ ہو رہا ہے، شیرنی کے پیٹ میں شیر کا بچہ بنا، پھر اس میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اس میں روح کون سی ہوتی ہے؟ شیر کی. انسان کی ماں, ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارا پہلے ظاہر بنا, انسان کا ظاہر بنا, اللہ نے روح کون سی ڈالی؟ گدھے کی, انسان کی. وہی روح ڈالی, ہم انسان ہی کی طرح روئے, انسان کی طرح ہم نے حرکتیں کی, انسان کی طرح بولنا چالنا شروع کر دیا, وہی روح ڈال دی اللہ نے. تو معلوم یہ مشاہدہ ہے, مشاہدہ کہ جیسا ظاہر ہوتا ہے اللہ باطن اور روح ویسے ہی بنا دیتے ہیں. تو ہم ظاہر بنا رہے ہیں اللہ والوں کے جیسا. انبیاء, جتنے انبیاء گزرے کوئی کلین شیو نہیں تھا, جتنے انبیاء گزرے سب کی مونچھیں اسی طرح سنت کے مطابق تھیں, سب کا لباس ایسے ہی تھا. تو یہ سب ظاہر سب کا ایسے ہی تھا. تو گویا آپ نے ظاہر بنا لیا انبیاء والا, صحابہ والا, اللہ والوں والا, اولیاء اللہ کے جیسا. تو اللہ باطن بھی ویسے ہی, روح بھی ویسے ہی بنا دیں گے. یہ اللہ کا قاعدہ, اللہ کا اصول ہے کہ جیسا ظاہر بنتا ہے گدھی کے پیٹ میں, شیرنی کے پیٹ میں, انسان کی ماں کے پیٹ میں, ویسے ہی اللہ باطن بنا دیتے ہیں, روح ویسے ہی ڈال دیتے ہیں. تو ہم ظاہر بنا لیں صحیح, اللہ روح بھی ایک نہ ایک دن صحیح بھی کر دیں گے, ہماری روحانی طور پہ بھی ہمیں صحیح کر دیں گے. مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہمیں صحیح کر کے اللہ روحانی طور پر صحت مند کر کے اپنے پاس بلائیں گے. بس اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر بنا لیں, ظاہر بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.